رہا ہے تو اختلاف طبیعی ہے، دو آدمی کبھی نہ کبھی ٹکرا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے گھر بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی، اسی طرح شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو فیصل حکم بنا کر کے بھیجو، تاکہ دونوں کی غلطیوں پر انگلیاں رکھ کر کے اور یہ کہیں کہ تم نے غلطی کی ہے تم رجوع کرو، اور اگر بیوی نے غلطی ہے رجوع کر کے صلح کرائیں. یہ ہے اصل شریعت کا حکم. وہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ، دونوں طرف سے ایک ایک حکم بھیجو. تو پھر کیا معنی ہوا ان اللہ هو الحکم؟ اس اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ ہی تعالی ہے، اور وہاں حکم نام رکھا ہے اس شخص کو جس کو کہا گیا ہے کہ آ کر کے دو مختلف لوگوں میں فیصلہ کرے، دو اختلاف کے لوگوں میں فیصلہ کرے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی لفظ جس میں اللہ کے لفظ کے ساتھ دوسرے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی دوسرے ذات کا بھی شائبہ ہو تو اس نام کو بدل دینا چاہیے، شبہ ہو تو بدل دینا چاہیے. بعض ایسے الفاظ ہیں جن کو شریعت نے قبول کیا ہے کہ عام مخلوقات پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اگر اس کو قبول کیا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا. جیسے عزیز کا لفظ ہے، اللہ کے اسماء میں سے عزیز ہے، لیکن ایک عام آدمی کو بھی عزیز کہا جاتا ہے. اسی طرح عظیم اللہ تعالی کے اسماء میں سے ہے، لیکن عظیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے دوسرے پر کیونکہ شریعت نے اس کو قبول کیا ہے. حکم کا لفظ ایسا ہے چونکہ وہ لوگ ان کو مطلق فیصل مانتے تھے، جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے. تو یہ فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ نہیں، اس قسم کا فیصلہ آخری فیصلہ صرف اللہ ہی کی طرف ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی، تو اس معنی میں حکم نام رکھنا غلط ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف تمام فیصلے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دو فیصلہ کرنے والوں نے کسی مسئلے میں فیصلہ کیا اور یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ان کا فیصلہ ہے، تو پھر وہاں یہ معنی ظاہر ہوگا کہ اللہ ہی کا فیصلہ لیا جائے گا، کیونکہ حکم مطلق یا حاکم مطلق اللہ رب العزت ہیں. اگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کسی حکم کسی فیصل نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس کو مطلق حکم یا حاکم نہیں کہا جائے گا کہ جو کہہ دیا بس اس کو آخری بات سمجھی جائے گی. نہیں، اس معنی میں پیارے رسول نے فرمایا ان اللہ الحکم، یعنی اگر کوئی شخص فیصلہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق تو اس کو حکم کہا جا سکتا ہے اور اس کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ مطلق فیصلے کا مالک یہی ہے، اس معنی میں کسی کو حکم کہنا جائز نہیں ہے. اسی طرح عزیز کا لفظ ہے، کہتے ہیں یہ بہت بڑا حکیم آدمی ہے، لقمان حکیم آپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالی کی صفت میں سے حکیم ہے، تو اللہ کی حکمت اور عام مخلوق کی یا عام بشر کی حکمت میں بہت کچھ فرق ہے. اس میں عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، اس وجہ سے اس کی حکمت مطلقہ ہے، لیکن عام آدمی کی حکمت اللہ کی حکمت سے ماخوذ ہے. یہاں اس چیز کا شائبہ یا اس بات کا شبہ نہیں ہو پاتا ہے کہ نہیں وہ اللہ کی حکمت میں شریک ہے، لیکن چونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ لوگ ان کو مطلق فیصل مانتے تھے، غلط فیصلہ کر دیں صحیح فیصلہ کر دیں لوگ ان کو مانتے تھے، اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حکم مطلق یا حاکم مطلق صرف اللہ تعالی ہیں. ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ابو الحکم اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ میری قوم میں، میرے قبیلے کے لوگوں میں کسی بات میں جب اختلاف ہو جاتا تو میرے ہی پاس آ کر کے فیصلہ لیتے، میں جو فیصلہ کر دیتا تھا اس کو من وعن دونوں فریق مان لیتے تھے، فرض یا کل الفریق ہی نہیں. تو پیارے رسول نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، تم ایک اچھی بات اچھا کام کرتے ہو، تمہارے فیصلے کو لوگ مان لیتے ہیں، اچھی ہے، لیکن چونکہ اس میں شائبہ ہے اللہ کی صفت میں شرکت کا، اس وجہ سے اس کا بدلنا ضروری سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما لک من الولد، تمہارے کوئی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں شرح، ایک لڑکے کا نام ان کے شرح تھا، دوسرے کا نام مسلم تھا، تیسرے کا نام عبداللہ. قال فمن اکبرهم، پیارے رسول نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے بڑے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے جو ہیں وہ شرح ہیں، شرح تینوں بچوں میں سے بڑے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی انت ابو شرعہ، فانت ابو شرعہ، اب تم ابو شرعہ ابو الحکم نہیں کہنا اپنے کو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں اگر کسی قسم کا شرک کا شائبہ ہو تو اس لفظ کا بولنا ہی غلط ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے ایسے الفاظ ہیں جن کو بولنے سے شریعت نے منع کیا. جہاں کہیں بھی شبہ ہو دو معنی کا، ایک معنی صحیح اور ایک معنی غلط ہو، تو شریعت نے اس قسم کے معنی، اس قسم کے الفاظ کے استعمال سے منع کیا. یہودی اور کفار آ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا، راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، یعنی جیسے چند آدمی بیٹھے ہیں اس میں چند آدمیوں کی طرح مخاطب ہو کر کے کوئی بات کہے تو دوسرا یہ کہہ سکتا ہے ہماری بھی رعایت کیجئے، ذرا ہماری بات سنیے. وہ ایسے ہی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے راعنا. پیارے رسول کو، پیارے رسول پر یہ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وہ مقصد یہ ہوتا تھا ان کا، لفظ دو معنوں کا حامل تھا، ایک یہ کہ ہماری رعایت کیجئے، اور راعنا کے معنی یا راعنا، اے رعونت والے، اے گھمنڈ والے آدمی. تو پیارے رسول کو اس دوسرے برے معنی میں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے یہود وغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ مومنین ایسے لفظ کا استعمال نہ کرو جس کو وہ لوگ غلط معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، غلط معنی میں محمول کر سکتے ہیں. آدمی کو ہر موڑ پر یا ہر جگہ جہاں کہیں بھی بولے تو اپنی بات کو کہتے ہیں، یہ عام دین اور ایمان سے جو دور بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بات کو ناپ تول کر بولنا چاہیے. خاص طور پر مسلمان کی زبان کا مسئلہ بہت اہم ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات بولتا ہے تو فرشتے اس کے لکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ جو بات بھی بولے یہ سوچ لے، پہلے تول لے کہ یہ بات میزان شرع پر تلتی ہے یا نہیں تلتی ہے. اگر شریعت کے میزان اور ترازو پر صحیح اترتی ہے تو اس کو بولے، نہیں تو نہ بولے. اگر شبہ ہے اس میں برائی کا اور اچھے معنی کا، تو جچوں کی شبہ ہوا دونوں چیزوں کا، تو برائی کی وجہ سے اس لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے. کہیں آپ اچھے معنی میں استعمال کریں، کوئی اس کو کہے کہ نہیں آپ نے برے معنی میں استعمال کیا ہے. اس وجہ سے یہاں بھی اس قسم کے کوئی بھی نام اگر ہیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی ذات کے ساتھ اشتباہ یا تشبیہ کا شبہ بھی ہو رہا ہو تو اس نام کو چھوڑ دینا ہے. مثلا آج کل غلام رسول، غلام کے لفظ، غلام کا لفظ اردو میں تو ٹھیک ہے، غلام کے معنی غلام ہوتے ہیں، عبد ہی ہوتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو لڑکے کے معنی میں استعمال بھی کیا جاتا ہے. غلام لڑکا، کسی کا لڑکا ہو تو کہیں گے یہ غلام ہے، لیکن اردو میں تو غلام کے معنی غلام ہی استعمال ہوتے ہیں. ایک صاحب نے جھگڑنا شروع کیا، انہوں نے کہا بھائی نام بدل دو، یہ نام صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں غلام کے معنی لڑکا بھی ہوتا ہے، تو رسول کے غلام آپ ہو گئے، پیارے رسول کے آپ لڑکے ہو گئے. اگر عبد کے معنی میں استعمال ہوا بندے کے معنی میں، تو اردو میں غلام کا نام لفظ جو ہے وہ بندے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، بندے ہیں، بندگی صرف اللہ کے لیے ہے. عبودیت، عبد اور غلام اردو میں ایک معنی میں ہوئی ہے. عبد کے معنی عربی میں جس معنی میں ہوتا ہے اسی معنی میں غلام، تو اس کا سہارا لینے کے لیے غلام کے معنی لڑکے کی بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ پیارے رسول کا لڑکے لڑکے ہیں، ابراہیم ہیں، یا اور کوئی اولاد میں سے آپ پیارے رسول کے اولاد میں سے ہیں؟ نہیں، نہیں ہے. تو پھر یہ نام اس کی حقیقت نہیں، اس کی شرعیت نہیں، اس وجہ سے بدل لینا چاہیے. بہت سے نام آپ دیکھتے ہیں، نام واضح طور پر رکھتے ہیں عبد النبی، یہ بھی ٹھیک ہے، حسن نیت سے نام رکھتے ہیں پیارے رسول کی محبت میں، لیکن محبت کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس محبت میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی الفاظ میں سے وقد یوز من المقت الحبیب، عربی میں ایک شعر ہے کہ محبت میں بعض مرتبہ حبیب کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے. اس میں پیارے رسول کو تکلیف دینے کی بات ہوگی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کو بھی برداشت نہیں کیا جس میں پیارے اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کی شرکت کا کوئی شائبہ بھی ہو. ماشاء اللہ ہوشید کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا جب کسی نے کہا کہ جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا، تو پیارے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کیوں، کیا تو نے مجھے، یا کیوں تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوں گے. اس وجہ سے عبد النبی، غلام رسول یا عبد الرسول، اس قسم کے ناموں کو بدل دینا چاہیے. اور سب سے قریبی یہ ہے کہہ دے عبد الرب النبی، اگر نہیں پورے طور پر بدل سکتا ہے تو عبد النبی کے بجائے عبد الرب النبی. کار ربی کے رب کے عبد، اسی طرح عبد رب الرسول بدلا جا سکتا ہے، بدل لینا بہرحال ضروری ہے، اور ہمارے خیال سے بغیر کسی سبب کے بھی قانونی طور پر بھی آپ کو ناموں کے بدلنے کا حق ہے. اگر کسی ادارے میں محکمے میں بدلنے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں، بدل لینا چاہیے، کیونکہ شرک کا مسئلہ یا شرک کا شائبہ جو ہے کسی نام کے اندر، یہ شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے. باب من حزل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول، جس کسی نے ایسی چیز کا مذاق اڑایا جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا یہ کہ القرآن کا مذاق اڑایا، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں مذاق اڑایا، اس کا کیا حکم ہے؟ مذاق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بے حرمت کرنا، یا کسی چیز کی عزت نہ کرتے ہوئے اس چیز کا مذاق اڑانا. اگر کوئی شخص قرآن کا مذاق اس معنی میں اڑاتا ہے کہ یہ، جیسے کہ بہت سے کفار نے کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانے لوگوں کا قصہ ہی اس میں، اور کیا ہے اس میں، اس قسم کا اگر مذاق اڑا رہا ہے تو یقیناً وہ کفر اور صریح کفر کی دلیل ہے. اسی طرح پیارے رسول کے بارے میں کوئی مذاق اڑا رہا ہے، پیارے رسول کا فوٹو بنا کر کے، اسٹیچو بنا کر کے اس کی اہانت کرنا چاہتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کچھ داڑھی لمبی سی بنا لی اور اسی طرح جبا قبا پہن کر کے اپنے کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی شخص ہے، یعنی ایسا شخص آیا ہے جو کھاتا بہت ہے، پیٹ بہت سا بڑا بنا دیا اور اس کے بعد کھانے کو دے دیا، کھانے لگے. یہ مذاق کے اقسام میں سے ہے، ایسا بھی کیا کرتے ہیں لوگ. اسی طرح اور بہت سی اشکال، بہت سی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. بہرحال قرآن کے ساتھ، پیارے رسول کے ساتھ، اللہ کے ذکر ساتھ کسی قسم کا مذاق اڑانا گویا یہ عدم ایمان کی واضح طور پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. کوئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو بھی داڑھی کا دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ کیا نام احمق ہے، داڑھی والے بیوقوف ہوتے ہیں، اس طرح کا نام دینا، بہرحال یہ داڑھی کے ساتھ مذاق ہے. اس شخص کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بے حرمتی کی، لیکن داڑھی کے ساتھ ملا کر کے آپ نے داڑھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک خاص چیز جس کو دین کی علامت بنائی ہے اس کا مذاق کیا، اس کی اہانت کی، یہ کفر کی حد تک یہ مسئلہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اس سے پہلے کی جو آیت ہے يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم ما تحذرون ان الله مخرج ما تحذرون. منافقین ڈرتے ہیں پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہو کر کے وہ مذاق کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پر آوازیں کستے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لے کر کے اور نمازوں کا، اس طرح کے واقعات نصوص میں ملتے ہیں. تو وہ ڈرتے بھی تھے اور جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ان اعمال بد کی خبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہو جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مذاق کر لو، قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ تعالی اس کو آج نہیں تو کل ضرور ظاہر کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مذاق کرتے ہیں، سخریہ کرتے ہیں اور اہانت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالی کے رسول کے ساتھیوں کی، تو کہہ دیجئے آپ، جب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہو تم، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو یوں ہی مخول کی باتیں اور مذاق کی باتیں کر رہے تھے، آپس میں کھیل کی باتیں کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے آپ، کیا اللہ ہی اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کا کلام پاک ہی رہ گیا تم لوگوں کے مذاق کے لیے؟ قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم، اس مذاق اور اس سخریہ کی بنا پر عذر نہ کرو، تم کافر ہو گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم نے ایمان کا دعویٰ بھی کیا ہے، ایمان کا دعویٰ ہی کرتے تھے، لیکن چونکہ ایمان ظاہر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور ایمان کے احکام تمہارے اوپر لاگو ہوتے تھے، لیکن اب واضح طور پر تم نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ پہلے تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ قد کفر تم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک ٹولی کو اگر ہم معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو بہرحال ہم ضرور پکڑیں گے اور ان کو برا بدلہ دیں گے۔ یہ آیت ہے اس موضوع پر کہ کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے شاعر دینیہ کے ساتھ اگر مذاق کر رہا ہے تو یقیناً علماء نے کفر کا فتویٰ اس کو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مذاق کا مطلب ہے کہ اہانت کر رہا ہے، اور اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کی اور اس کے شاعر دینیہ کی عزت ہوتی تو مذاق کے الفاظ وہ استعمال نہ کرتا۔ مذاق ہوتا ہے کسی چیز کی اہانت کرنے کی شکل میں۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے تابعین وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے قال رجل فی غزوۃ تبوک، غزوۃ تبوک کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ خود نکلے، کیونکہ وہ رومیوں کے ساتھ بہت بڑا معرکہ تھا اور ایسے وقت میں تھا کہ مسلمان بہت تنگی میں تھے اور کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، اگر وہ چلے گئے تو کھجوروں کو کون کاٹے گا، اس کی اصلاح کون کرے گا، ان سب کا بھی خطرہ تھا، لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے رسول کو، پیارے رسول نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ بہرحال ان کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور آپ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمیں جانا ہے تبوک کی طرف۔ غزوہ تبوک میں گئے، وہاں کچھ لوگ منافقین بھی اس قسم کے ساتھ رہے جو ہر وقت وہ یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر بھی یا اندر رہ کر کے مسلمانوں کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ نکلے تو اچھا ہے، وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تمہارے درمیان جب بھی نکلتے ہیں وہ تو فتنہ ہی فساد آپس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی وہ نکلتے تھے کہ اگر فتح ہوئی تو ہمیں غنیمت بھی ملے گی، نہیں ہوگا تو اپنا کام تو کرتے ہی جائیں گے۔ تو بہرحال نکلے اور اپنا کام انہوں نے ایسا کیا اس موقع پر کہ وہ آپس میں مذاق کرتے ہوئے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے ما رأینا مثل قرآنا ہؤلاء ارغب بطونا، ہم نے تو ان جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کی طرح سے ہم نے زیادہ پیٹو آدمی کبھی نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، مذاق کر رہے ہیں، ارغب بطونا پیٹ کے پجاری یا پیٹ زیادہ سے زیادہ کھانے والے ان سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھے، ولا اکذب اکذب السنن زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی ان سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ولا اجبن عند اللقاء دشمن سے ملاقات کے وقت جنگوں میں ان سے بڑھ کر کے بزدل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ القراء، اس کے کہنے کا یا ان کے کہنے کا منافقین کے مطلب تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے۔ تو ایک صحابی تھے عوف بن مالک، انہوں نے یہ بات سن لی اور کہا کہ کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، حقیقت میں کذب کہتے ہیں غلط بیانی کو، اور جو عربی میں جس کی تعریف کی جاتی ہے کذب کی، هو الاخبار خلاف الواقع، مسئلہ کچھ ہو اور اس کے برعکس خبر دیا جائے، کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں اور کہا جائے نہیں فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، یہ کام کیا ہے، ہوا ہی نہیں واقع طور پر، اگر واقع طور پر ایسا کہا ہے اس نے اس کی خبر دی جائے گی تو خبر صادق ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی بات کہی نہیں اور یا اس صفت سے متصف نہیں اور الٹی اس کے ساتھ وہ صفت لگائی جائے تو یقیناً وہ جھوٹ ہوا۔ اس وجہ سے عوف بن مالک صحابی نے کہا تم نے جھوٹ بولا، ولکنک منافق، اس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو، یعنی منافق کس کو کہا جاتا تھا، جو شخص ایمان کا دعویٰ ظاہری طور پر کر رہا ہو اور باطن میں کفر کو چھپائے ہو۔ مدینے کی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور نفاق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی دو بدو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو اس وقت اسلام کو طاقت ملی، مہاجرین کو بھی پناہ ملی، انصار اوس و خزرج کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے ان کی عزت افزائی کی، اس درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ڈر کر کے ایمان کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں جانتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ اسم منی دمہ و مالہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مجھ سے اپنے مال کو اور اپنے خون کو اس نے محفوظ کر لیا، یعنی اس کا مال اور اس کا خون محفوظ رہے گا، مسلمان اس کو چھیڑیں گے نہیں. وہ یہی جانتے تھے، اس وجہ سے ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن باطن طور پر وہ جھٹلا دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک چال یہودیوں نے یہ بھی چلی، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو کہتے تھے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو تم اس کا انکار کر دو، تاکہ جو لوگ تمہارے پیچھے رہتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اگر صحیح ہوتا تو یہ لوگ ایمان سے برگشتہ نہ ہوتے. یہ بھی کچھ چالیں تھیں. بہرحال تو مدینے کی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اسلام کو، ایمان کو ظاہر کرتے تھے لیکن کفر کو چھپا رکھتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا، ان کی اس بات سے استدلال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اس قسم کی بات کسی مخلص یا خالص مسلمان کی نہیں ہو سکتی ہے کہ پیارے رسول کو یا آپ کے صحابہ کرام کو، جنہوں نے اللہ کے فضل سے پیارے رسول کے آنکھ کے اشارے پر جانوں کو دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور جانیں دیں، ان کو کہا جائے کہ نہیں، دشمن سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بزدل ہوتے ہیں. کوئی ایسے صحابی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے اس قسم کا کوئی مظاہرہ کیا. ہاں اس قسم کے موقع آئے جس میں بہت سے لوگ بھاگے، جس میں جو ایسا موقع ہی تھا، لیکن عام طور پر صحابہ کرام احد کے موقع پر آپ دیکھیں 313 تھے اور وہ بھی ہتھیار وغیرہ سے ہاری، اور 1000 فوج کفار قریش کی، ان کے سامنے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جائے اور آپ کے رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جائیے آپ قتل کیجئے، جائیے آپ قتال کیجئے، جنگ کیجئے. ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس سمندر میں بھی آپ ہمیں کہیں کہ اس میں گھس جاؤ تو ہم گھس کر کے دشمن سے جنگ کریں گے. تو اس قسم کے لوگ بھی تھے وہ، ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں، وہ دشمنوں سے مقابلے کے وقت وہ بزدل تھے، یا یہ کہ جھوٹ بولتے تھے، یا یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھاتے تھے. ایک ایک کھجور میں کئی آدمی اس کو چوس کر کے اپنی بھوک یا پیاس کو بجھاتے تھے، اور مہینوں ایسے گزر گئے کہ ان کو کھانے کو نہیں ملے جنگ کے دنوں میں. اور بعض جنگیں ایسی ہوئی اس واقعے سے پہلے، صحابی کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کہ ہم لوگوں نے ایسی جنگیں کی جس میں کھانے کو نہیں ملتا تھا، مکانا تعامنا الا السمر. یہ سمر کہتے ہیں شاید بیری کے درخت کو، یا دوسرا جو ببول کا درخت ہوتا ہے، ببول کے درخت کے پتے کھا کر کے. وکانا یبا احدنا کما تضع الشاۃ، کہتے ہیں کہ ہم پیخانہ کرتے تھے جو جسے بکری پیخانہ کرتی ہے، اس طرح کی کا پیخانہ یا میگنیوں کا پیخانہ کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں کا کھانا کھاتے تھے. اس طرح کے اوقات، اس طرح کے سخت ایام بھی گزرے، انہوں نے اپنے پیٹ کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور اللہ کے دین کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ایسی حالت میں انہوں نے جنگ کیا. ان کو یہ کہنا کہ نہیں، یہ سب سے جھوٹے ہیں اور یہ سب سے بزدل ہیں، یا یہ اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، یہ سب سے واضح جھوٹ تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کذب تھا، تم نے واضح طور پر جھوٹ بولا. ولکنک منافق، تم اس قسم کی بات اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہارے دل میں کفر ہے، ایمان صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس غلط بیانی کی خبر ضرور دوں گا. یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ اور پیارے رسول، اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کی خیر خواہی میں کسی بات کو نقل کرنا، دشمن کی بات کو یا کسی شخص کی بات کو جو فاسق فاجر ہو، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے. نصیحہ، خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عامۃ المسلمین کے لیے. کوئی شخص اگر حکومت کے خلاف، جو شرعی حکومت ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اگر اس سے فساد کا خطرہ ہے تو یقیناً اس کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایسے سخت کے بارے میں چپ رہنا یہ دینی غیرت کا تقاضا نہیں ہے. صحابی کریم نے کہا لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس غلط بات کی خبر دوں گا. حضرت عوف بن مالک پیارے رسول کی طرف چلے ہی تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ قرآن جس مقصد کے لیے تم آ رہے ہو اس کی خبر قرآن نے پہلے ہی پیارے رسول کو دی ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں. فجاء ذلک الرجل، جس شخص نے یہ بات کہی تھی وہ پیارے رسول کے پاس آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ سفر کے لیے اونٹنی پر بیٹھ چکے تھے اور اپنے پیر مبارک کو اونٹنی کے کجاوے پر رکھ کر کے آپ بیٹھ چکے تھے. بہرحال کر قدر تحلا و رکب ناقته صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ, عذر کرنا شروع کیا اس نے, یا رسول اللہ انما کنا نخوض و نتحدث حدیث الرکب, ہم تو ایک مذاق کی بات کر رہے تھے اور سفر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. کنا نتحدث حدیث الرکب نقطع بها ان الطریق, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مشغولیت اس قسم کی ہو اور اس طرح کی باتیں کی جائیں جن میں آدمی کو مشغولیت, آدمی کے دل کی مشغولیت ہو جائے تو تھکان کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. قال ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انی انظر الیہ متعلقا بنسعت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا اس شخص کو عذر کر رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو اور اس کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے اور پتھر سے اس کے پیر ٹکرا رہے ہیں, چل رہا ہے صاحب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کرتے ہوئے, اور بار بار یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے, ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے ابللہ, فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون, اللہ اور اس کی آیتوں اور پیارے رسول سے تم مذاق کر رہے ہو, لا تعتذروا, عذر کا کوئی مقام نہیں ہے, تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا. فقد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم لوگوں نے کفر کو ظاہر کر دیا, واضح طور پر تم نے کفر کو اپنی زبان سے ظاہر کر دیا. ما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزیدہ علیہ, اور کچھ زیادہ بات آپ نہیں کہ جب بھی عذر کرتا تو آپ یہی آیت اس کے سامنے پڑھ دیتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تھی, اب اللہ و آیاتی و رسول کن تم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم, کفر کا فتویٰ. اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ کی ذات مبارک, اللہ کی ذات پاک, پیارے رسول کی ذات مبارک, یا قرآن, یا اللہ کے شاعر دینیہ کا کسی چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے شعار میں سے داخل کیا ہے یا بیان کیا ہے, اس کا اگر مذاق اڑا رہا ہے تو وہ کفر کی حد تک ہے, اس سے توبہ لی جائے گی, اگر توبہ نہیں کیا جائے کرے تو ارتداد کا حکم لگا کر کے اس کو قتل کیا جائے گا. اگر اسلامی قوانین کی تنفیذ ہے, اور جہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت لائے کہ مسلمانوں میں اس قسم کے لوگوں کا ظہور نہ ہو پائے. آج کل ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے حکام مقرر کرے کہ انشاءاللہ ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. انتظار کیجئے, لیکن بہرحال شرعی فیصلہ یہی ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ ہے اور ان سے توبہ لی جائے گی, اگر توبہ نہ کریں تو پھر قتل کا حکم ہے, جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, 761 میں آپ کی ولادت اور 728 میں آپ کی وفات, اور ہوش سنبھالنے کے بعد ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ علم دیا تھا. انہوں نے ایک شخص تھا جس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بری بات کہہ دی, گالی دی, تو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں, بعض کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان پوری ایک کتاب لکھ ڈالی, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, یعنی سوتی ہوئی تلوار اس شخص کے اوپر جس نے پیارے رسول کو گالی دی. تو حکم اس میں فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص گالی دے رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے پیارے رسول کا یا دین کا یا قرآن کا, اس کا حکم یہی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. واضح طور پر یہ علماء کا فیصلہ ہے. بہرحال اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں اور بچوں کو وہ آداب سکھائیں کہ دین کے شاعر کے بارے میں مذاق کے الفاظ استعمال نہ کریں. ہوتا ہے غلطی سے ایسا کہہ جاتے ہیں لوگ, بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو بول کر کے آدمی غلطی کر جاتا ہے, اس وجہ سے بہرحال احتیاط رکھنی چاہیے. دوسرا باب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. حقیقت میں آدمی اللہ کا بندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بندہ وہ تابع ہے اللہ کے حکم کے, جو چاہے اس کے ساتھ کرے, ظاہری طور پر اس کے لیے برا ہو یا بھلا ہو، لیکن حقیقت میں اگر وہ مسلمان ہے تو ہر حالت میں اس کے لیے بھلائی ہے. عجبن لامر امرئ مسلم ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلم آدمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی ہے. ان اصابته سراء شکر، اس کو کوئی خوشی کی بات ملی تو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا، یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہماری عقل، ہماری طاقت یا ہماری تدبیر سے یہ چیز ہمیں ملی ہے. نہیں، تدبیر کی بات اگر ہوتی یا تدبیر سے روزی ملتی تو بہت سے جانور ایسے ہیں وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، بہت سے ایسے اور اکثر جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی خود اپنے پیٹ پہ اٹھاتے نہیں ہیں یا وہ خود اپنی روزی جمع نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے. کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے ازدہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی قدرت اپنی قدرت سے اس کا جسم اتنا بڑا بنایا ہے، کبھی کبھی اس کے جسم پر درخت بھی اگ جاتے ہیں، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر، 100-200 سال تک چلتی ہے، پتھر کی طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں درخت بھی اس کے اوپر اگ جاتے ہیں، ہمالیہ کی پہاڑوں پر لوگوں نے دیکھا ایسے ایسے ازدہے بھی ہیں، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی جانور آیا تو کھینچ کر کے وہ اپنی روزی لے لیتا ہے. سبحان اللہ، وہ پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے. درخت بھی قصہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ گئے درخت ہمالیہ کے پہاڑ پر، بہت سے لوگ چوٹی کے سر کرنے کے بہت ہی یعنی متمنی ہوتے ہیں، جاتے ہیں.